الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا الله صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگو، بھائیو اور دوستو، اللہ جل جلالہ من والہو نے حضرت رسول پاک سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو پوری امت، پوری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت، رہبر اور رہنما اللہ نے بنایا. گزشتہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تربیت پائی، اور حضرات صحابہ مثال بنے، نمونہ بنے، اللہ جل شانہ نے صحابہ کو، صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کی زندگی کو، رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، رہبر بنایا، قدوہ بنایا، ماڈل بنایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. رہتی دنیا تک آنے والے تمام ایمان والوں، مسلمانوں کو اللہ نے بتا دیا کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، اور اگر تمہیں ایمان قبول کرنا ہے تو صحابہ جیسا ایمان تمہاری زندگیوں میں لانا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شخصیات، پوری صحابہ کی جماعت کو، اللہ جل جلالہ من والہ نے بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قدوہ نمونہ قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں. فبأيهم اقتديتم اهتديتم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہر ستارہ راستہ دکھاتا ہے، رہبری رہنمائی کرتا ہے، آج کے دور میں بھی ستاروں سے راستے دیکھے جاتے ہیں. پرانے زمانے میں تو لوگ راستہ چلنے کے لیے ستاروں ہی سے رہبری حاصل کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے ستارے راستے دکھاتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب کا تعین کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ شمال کی جانب ہے، یہ جنوب کی جانب ہے، یہ مشرق کا رخ ہے، یہ مغرب کا رخ ہے، تو آدمی اس راستے پر، اس رخ پر چلتا ہے. آپ تصور کریں، ریگستان میں، صحرا میں آدمی پہنچا ہوا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اسے ایک مقام پر آیا، ایک طرف سے چلتا ہوا پہنچا، وہاں رک کر تھوڑی دیر آرام کیا، آرام کر کے پھر جگ کے جب بیٹھا، اٹھ کر بیٹھا، تب اسے یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ میں آیا کس طرف سے تھا، مجھے جانا کس طرف ہے. چاروں طرف وہی ماحول ہے، وہی ریگستان ہے، وہی صحرا ہے. تو ایسی شہراؤں میں، ایسے شہراؤں میں راستے ستاروں ہی سے معلوم کیے جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کے ذریعے سے فرمایا کہ صحابہ تمہارے لیے ستارے ہیں اور وہی راہ دکھانے والے ہیں، اور جس کے بھی پیچھے چلو گے اللہ نے تمہارے لیے کامیابی کا رخ طے کر دیا ہے. فبأيهم اقتديتم اهتديتم. جن کے بھی پیچھے چلو تمہیں راستہ مل جائے گا. قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کے الگ الگ درجے بیان کیے. صحابہ کی جماعت میں سب سے اونچے درجے پر حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہیں، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ہیں، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ہیں، حضرت علی کے بعد باقی چھ اشرۂ مبشرہ ہیں، جن دس صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی. ان میں سے چار تو اوپر ہیں اور وہ اسی ترتیب پر، خلافت کی ترتیب پر ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم وارضاہم، اور اس کے بعد حضرت زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ ابن عبید اللہ، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن خطاب، ابو عبیدہ ابن جراح، یہ وہ سارے صحابہ بعد والے ہیں. ان دس کے بعد بدری صحابہ، 313 جو بدر میں شریک تھے، ان کا مقام باقی سب پر اونچا ہے. پھر اس کے بعد بیعت رضوان میں شریک ہونے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے عمرے کے ارادے سے سفر کیا، حدیبیہ کے مقام پر دشمنوں نے، کفار مکہ نے راستہ روک دیا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکے والوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا, تو اچانک افواہ پھیل گئی, کسی نے مشہور کر دیا کہ قریش مکہ نے عثمان کو شہید کر دیا. یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول اللہ نے صحابہ کو جمع فرما کر صحابہ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیعت کی, تمام صحابہ سے بیعت علی الموت کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک یہاں سے نہیں ٹلیں گے, چاہے جان دینا پڑے جان دے دیں گے. تو اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان. جی ان کو کہتے ہیں جی بیعت رضوان میں شریک ہونے والے اصحاب. ان کا مقام جی دوسرے صحابہ پر سب سے اونچا ہے. پھر اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والے. یہاں لا کر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا. اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فتح مکہ سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد جس نے ایمان قبول کیا, دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایک مٹھی کھجور دینے والا, یہ ایک مٹھی جو دینے والا, اور فتح مکہ کے بعد احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی خرچ کرنے والا ہو تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے یہ کہہ کر آگے ایک جملہ بتایا. آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے سے پہلے بعد دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. رتبے میں تھوڑے بہت آگے پیچھے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو بہرحال یہ صحابہ کے درمیان کے درجے تھے, رتبے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی, ان کو سنوارا سنگارا. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اپنے چھوٹے جو ان کے سامنے کم عمر تھے ان کی تربیت کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں لیکن چھوٹی عمر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے فتح مکہ کے بعد حضرت عباس اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ کے چچا کے ساتھ, تو اس وقت پر 10 سال کم و بیش عمر تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی, بڑا پیار تھا اور علم کا بہت شوق تھا, جذبہ تھا, ولولہ تھا, سیکھنے کا جذبہ. حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی. حضرت میمونہ کے گھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے باری باری باری, ایک ایک خاتون کے پاس, ایک ایک ام المومنین کے پاس رسول اللہ رہتے, حضرت میمونہ کے پاس جب رسول اللہ آتے تو حضرت ابن عباس وہاں رسول اللہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے آ جاتے کہ رات رسول اللہ کی کیسی گزرتی ہے یہ دیکھیں. روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت میمونہ کے گھر, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی آ گئے تھے اور وہ بستر پر لیٹ گئے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو دیکھا, بچے کو دیکھ کے حضرت رسول اللہ نے فرمایا نام الغلیم, منا سو گیا, بچہ سو گیا ہے. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سوئے نہیں تھے, وہ جاگ رہے تھے, وہ لیٹ گئے تھے اور ایسا اظہار کر رہے تھے کہ سو گئے ہیں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جاگ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر اپنی خاتون سے, اپنی اہلیہ سے, حضرت میمونہ سے بات کی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. تو علماء نے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور نقل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت سے منع کیا, سمر فی اللیل, رات میں بات چیت کرنے سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو بات چیت گفتگو نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً آرام کا فکر کرنا چاہیے. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کر کر جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بتایا کہ گھر میں آ کر آدمی عشاء کے بعد جی اپنی خاتون سے اپنے گھر والی سے گھر کے بچوں سے ضرورت کی کچھ بات کر سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تشریف لائے اور حضرت میمونہ سے رسول اللہ نے تھوڑی دیر بات چیت کی. تو یہ علم کا جذبہ تھا, شوق تھا, اور ایسا عجیب جذبہ اللہ نے حضرت ابن عباس کو دیا. اس رات کا پورا قصہ حضرت عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ تھوڑی دیر لیٹے رہے, تھوڑی دیر کے بعد جگ گئے, اور جگ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے لیے آپ استنجا کے لیے تشریف لے گئے. آپ ضرورت سے فارغ ہونے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھ گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا لوٹا تیار کیا, وضو کے لیے لوٹا بھر کر جی وہ لوٹا وہاں جہاں آپ وضو کرتے ہیں پانی بھر کے رکھ دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہو کے باہر تشریف لائے تو رات کے وقت میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوٹا بھرا ہوا ہے تو آپ کو حیرت ہوئی, تعجب ہوا. آپ نے پوچھا وضو کے لیے لوٹا بھر کے کس نے رکھ دیا؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا رسول اللہ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس نے آپ کے لیے لوٹا بھر کے رکھ دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی سمجھداری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کا اظہار کیا. اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی, فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی القرآن, اے اللہ اس بچے کو کتاب کا علم دے اور قرآن کی سمجھ عطا فرما. اس دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ سے علم سیکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دو ڈھائی سال کا دور, یہ دو ڈھائی سال کے دور میں گھومتے رہے پھرتے رہے, ایک ایک صحابی کے پاس جا کر بیٹھتے جی, وہ سخت گرمی میں گھر کے باہر دھوپ میں بیٹھ کر صحابی کے باہر آنے کا انتظار کرتے. اپنے رسول اللہ سے رشتے کی وجہ سے صحابی پر کوئی دباؤ نہیں بناتے, کوئی پریشر نہیں ڈالتے, بلکہ خود ایک طالب ایک عاجز اور ایک خادم کی طرح سے ان کے دروازے پر بیٹھ کر انتظار کرتے, اور پھر جب وہ باہر آتے تو حدیث سنتے سیکھتے. اس طرح چھوٹے سے دو ڈھائی سال کے عرصے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم دین بن گئے. یہ صحابہ کی تربیت کا اثر تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور شروع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عمر نے حضرت ابن عباس کو اپنے بہت قریب کیا, بہت نزدیک کیا. بڑے بڑے صحابہ بیٹھتے تھے, حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت ابو ذر غفاری, حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت زبیر ابن عوام, طلحہ ابن عبید اللہ, ابو عبیدہ, بڑے بڑے کبار صحابہ, عبداللہ ابن مسعود, یہ سب حضرت عمر کی مجلس میں شریک ہوتے تھے. ان بڑے بڑے صحابہ کی مجلس میں حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے پاس بٹھاتے, بازو بٹھاتے, اپنے ساتھ بٹھاتے. صحابہ کو حیرت ہوتی, لوگوں نے کہا اس چھوٹی سی عمر کے کم عمر بچے کو آپ اپنے بازو بٹھاتے ہیں اتنے بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں. تو حضرت عمر بہت دن تک سنتے رہے. ایک دن حضرت عبد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کے علم کا اندازہ پورے امت کو ہو اور پھر صحابہ کو ہو, یہ بیٹھنے والوں کو اندازہ ہو, اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس کا ایک امتحان لیا اور لوگوں کو بتایا کہ عبداللہ ابن عباس اب عمر میں تو چھوٹے ہیں لیکن علم میں بہت بڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے تربیت پائی ہے, ایک ایک کے پاس جا کر علم سیکھا ہے, انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے درمیان میں پوچھا, ایک سوال کیا, فرمایا بتاؤ اذا جاء نصر اللہ جو سورت ہے اس سورت میں تمہیں کیا کیا پتا چلتا ہے؟ تو بہت سارے صحابہ جو مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا اس میں تو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ فتح عطا فرمائیں گے, نصرت عطا فرمائیں گے, یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. حضرت ابن عباس کی طرف متوجہ ہو کر رسول اللہ حضرت عمر نے پوچھا تم بتاؤ اس آیت میں اس سورت میں کیا کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فتح اور نصرت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی وفات کی خبر ہے, کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں, اس کی خبر اس میں بتائی گئی ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, جب کام مکمل ہوتا ہے تو تب کہا جاتا ہے کہ استغفار کیجئے, اب کام مکمل ہو رہا ہے. نماز کے اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا, استغفار کی دعا پڑھی جاتی ہے کہ اب نماز مکمل ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہو رہی ہے, اس لیے اللہ نے اشارہ دیا فسبح بحمد ربک واستغفر, کہ رسول اللہ اللہ سے توبہ کیجئے, اللہ سے معافی مانگیے. اس میں اشارہ ہے اللہ کے رسول دنیا سے جانے والے ہیں. تو تب صحابہ کو اندازہ ہوا کہ بچہ عمر میں تو چھوٹا ہے لیکن چھوٹی عمر میں اس نے بہت کچھ پا لیا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ نے پہلے تو جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے ان صحابہ کی تربیت کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کو بار بار, حدیث کی کتاب بخاری شریف میں بار بار دہرایا ہے, بار بار دہرایا ہے, اور وہ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے پوچھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مومن اور مسلمان کی ہے, ایک درخت ہے اور وہ درخت کی مثال مومن کی ہے کہ وہ مسلمان کے جیسا ہے اور مسلمان اس درخت کے جیسا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ کون سا درخت؟ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. تو حضرت صحابہ کا ذہن جنگل کے درختوں کی طرف چلا گیا, وہ مدینے کے درختوں کی طرف ان کا ذہن نہیں گیا, وہ جنگل کے درختوں میں سوچنے لگے کون سا درخت ہو سکتا ہے, کون سا درخت ہو سکتا ہے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے اس وقت پر, 12-13 سال 14 سال کی عمر, چھوٹی عمر کے, ان کے ذہن میں آ گیا. انہوں نے کہا جی صحابہ کے, جی مومنوں کے جیسا درخت اگر کوئی ہے تو وہ کھجور کا درخت ہے. لیکن دیکھا عمر بیٹھے ہیں, عمر نہیں بول رہے ہیں, ابا جان نہیں بول رہے ہیں, ابو بکر نہیں بول رہے ہیں, عثمان و علی نہیں بول رہے ہیں, تو میں چھوٹا سا کیسے بولوں؟ ادب کی وجہ سے انہوں نے بولا نہیں, خاموش رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ ہی بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت تھا, وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی مثال ہے, کہ مومن اور کھجور وہ دونوں ایک جیسے ہیں, کہ جیسے کھجور جی وہ سوکھا, کچا, ات کچا, ات پکا اور پورے طور سے پکا, ہر زمانے میں وہ اپنی ایک لذت رکھتا ہے, اپنی اپنا ایک مزہ رکھتا ہے. تو ات کچا مسلمان اس کی بھی ایک لذت ہے, اس کا بھی ایک احترام مقام ہے, کچا مسلمان اس کا بھی ایک مقام ہے, پختہ اور پکا مسلمان اس کی لذت, اس کی مٹھاس, اس کی چاشنی, اس کی شیرینی, اس کے اندر سے ٹپکتا ہوا وہ مٹھاس و شیرہ, وہ عجیب ہی لذت رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے بہت ساری چیزوں میں اس کو مثال دے کے فرمایا. مجلس ختم ہو گئی, حضرت عمر بھی گھر پہنچے, عبداللہ ابن عمر بھی گھر پہنچے. عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا سے کہا جی ابا جان جب رسول اللہ نے پوچھا تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت تھا, لیکن بڑے بڑے لوگوں کی مجلس میں بولنے کی ہمت نہیں ہوئی اس لیے میں خاموش رہا. تو حضرت عمر نے فرمایا ارے اگر تم بول دیتے میرا سر تو فخر سے اونچا ہو جاتا کہ میرے بچے نے جواب دے دیا اور صحیح جواب دے دیا تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا, بلکہ میرے لیے دنیا کی اور عزت سے زیادہ عزت کا سبب اور سامان بن جاتا ہوں. تو مجھے عرض یہ کرنا ہے چھوٹی عمر کے صحابہ کی تربیت یہ رسول اللہ نے کی, خود صحابہ نے کی, اور پھر صحابہ کی یہ جماعت بڑے صحابہ رسول اللہ کے پاس تربیت پائے, چھوٹے صحابہ نے رسول اللہ کے پاس بھی تربیت پائی, بعد کے بڑے صحابہ کے پاس تربیت پائی, پھر اس طرح سے گویا صحابہ کی جماعت تیار ہوئی. پھر حضرات صحابہ نے اپنے بعد والوں کی تربیت کی دی. مدینہ پاک میں فقہاء سبا, 7 فقہاء تھے ایک دور میں, ایک زمانے میں, ایک ہی وقت میں صحابہ موجود ہیں. حضرات صحابہ میں سے آخری صحابی 110 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 100 سال کے بعد یہ آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے. تو 100 سال تک صحابہ دنیا میں موجود رہے, لیکن جی 30 سال کے بعد, 30-40 سال کے بعد جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور بنو امیہ کا دور ختم شروع ہوا, تو بنو امیہ کے دور میں مدینہ پاک مرکز علم تھا, اور مدینہ پاک کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں کوفہ شہر آباد کیا تھا. ایران فتح ہوا, ایران کے فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران میں بصرہ جو شہر ہے اس شہر کے قریب ایک شہر نیا آباد کیا جس کا نام آپ نے کوفہ رکھا, اور اس کوفہ شہر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کے رہو اور وہاں رہ کر وہاں والوں کو علم سکھاؤ, دین سکھاؤ, اخلاق سکھاؤ, زندگیاں سکھاؤ, یہ سب سکھانے کے لیے وہاں بھیجا. اور بعد میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا دارالخلافہ بنایا. تو اس وجہ سے دارالخلافہ کوفہ جو حضرت علی کے زمانے میں بنا وہ بھی بہت بڑا مرکز علم بن گیا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کو دمشق میں قائم کیا, تو دمشق وہ بھی ایک بہت بڑا دارالخلافہ تھا اور وہاں ایک مرکز علم بنا. اور پھر مصر جہاں علماء تیار ہوئے, پھر مصر کے فتح ہونے کے بعد مصر کو پہلے ہی سے مصر ایک مشہور شہر اور علم و ثقافت کا, تمدن و تہذیب کا شہر تھا, جب اسلام کے ماتحت آیا تو وہاں علماء نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور اس کو جی وہاں کے تہذیب کو اسلامی تہذیب بنایا, دینی تہذیب بنایا اور ایمانی تہذیب بنا کر وہاں اسلام کو پروان چڑھایا اور اس کو ایک مرکز علم بنایا. اس طرح الگ الگ مراکز تھے جہاں سے دین سیکھا جاتا, لیکن مدینہ پاک سب کا بنیادی اور اہم مرکز تھا. اور اس مدینہ پاک میں فقہاء سبع, 7 بڑے بڑے صحابہ, 7 بڑے بڑے تابعین تھے جنہوں نے حضرات صحابہ سے دین سیکھا, ایمان سیکھا, اخلاق سیکھے, زندگیاں سیکھی. ان 7 کبار تابعین میں سب سے بڑے تابعی ہیں سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ. سعید ابن مسیب کبار تابعین, بڑے تابعی ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پیدا ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جوانی کو پہنچے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے دور کے بعد ماشاءاللہ اپنا دین, ایمان اور ماشاءاللہ علم کا سلسلہ شروع کیا اور مدینے کے فقیہ بنے, مدینے کے بہت بڑے محدث بنے. اللہ جل شانہ نے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو حق گو بنایا تھا, حق کے مقابلے میں کھڑے ہوتے اور حق کی بات پورے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے. سعید ابن مسیب تابعی تھے, ان کے والد جی مسیب صحابی تھے, چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, اور ان کے والد تھے سعید ابن مسیب ابن حزن. یہ حزن یہ بھی صحابی تھے, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے نام نہیں بدلتے تھے, جس کا جو نام ہوتا وہ نام باقی رکھتے تھے, لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں یا وہ نام جی اچھے معنی نہیں رکھتے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کو بدل دیتے تھے جی. تو یہ صاحب سعید ابن مسیب ابن حزن جو سعید ابن مسیب کے دادا ہیں, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام دیکھا حزن. عربی میں حزن کہتے ہیں غم کو, پریشانی کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام اچھا نہیں ہے, تم اپنا نام بدل لو, تمہارا نام سہل رکھ لو. سہل کے معنی آسانی, سہولت, راحت, چین, اطمینان. تو اپنا نام سہل رکھ لو. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول میرے باپ دادا کا رکھا ہوا نام ہے اور پھر اس نام سے میں پورے معاشرے میں اور علاقے میں مشہور ہو چکا ہوں, لوگ مجھے اسی نام سے جانتے ہیں, اب نام بدلوں گا تو لوگوں کو پہچاننے میں دشواری ہوگی, اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ میرا نام نہ بدلیں, یہی نام رہنے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا, نام نہیں بدلا, حزن وہی نام رہ گیا. لیکن حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا کے نام کا اثر ہمارے پورے خاندان پر رہا، ہمیشہ پریشانیاں، ہمیشہ غم، ہمارا پورا خاندان غم کی چکی میں گویا پستا رہا، پوری زندگی ہمارے خاندان پر غم کا، اندوہ کا اور پریشانیوں کا اثر رہا۔ تو رسول اللہ کے وہ صحابی تھے، پھر ان کے بیٹے بھی صحابی، پھر سعید ابن مسیب، یہ بڑے بڑے صحابہ کی گود میں پل کر ان کے ساتھ رہ کر تربیت پانے والے اور علم حاصل کرنے والے، جبال علم، علم کا پہاڑ تھے، بڑا زبردست علم تھا، حدیثوں کا ذخیرہ۔ آج جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس میں طاقتور حدیثیں حضرت سعید ابن مسیب کی جی روایتیں ہوتی ہیں، جو بہت قوت والی، بڑی طاقت والی، اور ماشاءاللہ پوری زندگی مدینہ پاک میں رہ کر علم حاصل کیا، دوسروں کو علم پہنچایا، حدیثیں سناتے سناتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ حالات بدلتے رہے، زمانہ بدلتا رہا۔ عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، جو صحابی رسول ہیں، جب انہوں نے مکے پر قبضہ کر لیا اور مکے پر اپنی خلافت قائم کی، تو اس دور میں اپنے ایک جی گورنر کو مدینہ بیعت کے لیے بھیجا، تو عبداللہ ابن زبیر کے گورنر مدینے میں آئے بیعت کے لیے، تو سعید ابن مسیب نے بیعت سے انکار کیا، تو حضرت سعید ابن مسیب پر ظلم کیا گیا، آپ کے اوپر کوڑے برسائے گئے، آپ کو بہت سخت سزائیں دی گئی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پتا چلا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آپ کے مرتبے کو پہچانتے ہوئے جی اپنے گورنر کو بہت سخت لہجے میں تاکید کی اور کہا کہ ان کے ساتھ میں بے حرمتی، بے احترامی مت کرنا۔ لیکن حضرت کی زندگی سعید ابن مسیب کی وہی مشقتوں والی، محنتوں والی، قربانیوں والی زندگی تھی۔ پھر حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک اور زمانہ آیا جی، عبد الملک ابن مروان کا زمانہ۔ تو عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں پھر وہی حال آتا ہے، پھر مشقتیں، پھر تکلیفیں، اور وہاں کے گورنروں نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا اور آپ کے ساتھ میں زیادتی کی، آپ کے اوپر کوڑے برسائے گئے، اور آپ یہ سب مشقت برداشت کرتے رہے، اور ان قربانیوں کے ساتھ ایک طرف آپ کا دین، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا رہا، اور دوسری طرف آپ کا نام اللہ نے دنیا میں روشن کیا، اور اللہ نے عجیب صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، لوگ یقین نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جس کے دل کے اندر ولولہ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر شوق ہوتا ہے، ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب خود فرماتے ہیں کہ میں نے جی 50 سال تک، جی 50 سال کا عرصہ، 80 سال سے اوپر کی عمر حضرت سعید ابن مسیب نے پائی ہے، تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں 50 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ میں نے اذان مسجد کے باہر نہیں سنی، اذان ہونے سے پہلے میں مسجد میں حاضر رہا، تکبیر تحریمہ میری پورے 50 سال میں کبھی فوت نہیں ہوئی، اور فرماتے ہیں میں نے 50 سال کے اس لمبے عرصے میں نماز کے دوران کسی کی پیٹ نہیں دیکھی۔ جی مطلب کیا جی، پہلی صف میں میں نے 50 سال ہر نماز پڑھی ہے، تو مجھے کسی کی پیٹ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور ہر نماز میں اذان سے پہلے حاضر ہوتا تھا، اور پھر اذان کے ساتھ مسجد میں اذان سے پہلے پہنچتا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نماز ادا کرتا تھا، تو یہ میرا پورا معمول رہا۔ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ میری جماعت چھوٹی، جس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو مجھے والدہ، وہاں معمول ایسا نہیں تھا کہ کسی کا انتقال ہوا تو اعلان کر دیا جاتا ہو کہ فجر میں انتقال ہوا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے جنازے کی نماز ہوگی اور تدفین ہوگی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں کا معمول یہ تھا، انتقال ہوا، تھوڑی دیر میں غسل دے کر تیار کیا گیا، اور آدھے ایک گھنٹے کے اندر ان کی تدفین کا معاملہ پورا ہو گیا۔ تو انتقال ہوا، انتقال کے بعد میں لوگوں کو بتایا گیا، اور بتا کر تھوڑی دیر میں غسل دے کے تیار کیا گیا، اور پھر نماز جنازہ کے لیے لے جایا گیا۔ جنازے کی نماز پڑھ کے حضرت سعید ابن مسیب واپس تشریف لائے، تو مسجد میں جماعت ہو چکی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میری جماعت میری والدہ کے انتقال کے دن چھوٹی، اور خود فرماتے ہیں جب میری جماعت چھوڑ گئی تو کچھ لوگ، ایک آدھ آدمی ایسا تھا جس نے مجھ سے مسافہ کر کے چونکہ لوگ دیکھتے تھے مسجد میں اذان سے پہلے آ جاتے ہیں. آج اتفاق والدہ کے انتقال کی وجہ سے ایسا ہوا کہ مسجد میں دیر سے پہنچے, جماعت ہو چکی ہے, تو مسجد میں جو لوگ تھے انہوں نے ایک آدھ آدمی نے مل کر جی مسافہ کر کے والدہ کی تعزیت کے ساتھ میں یہ بھی کہا ہمیں بہت افسوس ہے آج آپ کی جماعت چھوڑ گئی. انہوں نے اس پر تعزیت کی, کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ آج آپ کی جماعت چھوڑ گئی. تو حضرت سعید ابن مسیب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بیٹے کا انتقال ہوتا تو پورا گاؤں آ جاتا, میری نماز چھوٹی تو صرف دو آدمی مجھ سے تعزیت کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ بیٹے کے انتقال کی مصیبت کو بڑی سمجھتے ہیں اور نماز کی جماعت کے چھوٹ جانے کو چھوٹی مصیبت سمجھتے ہیں, حالانکہ نماز کی جماعت کا چھوٹ جانا میرے پاس بڑی مصیبت ہے. تو بزرگوں یہ ان بزرگوں کی زندگیاں تھیں جو انہوں نے زندگیاں گزار کے دکھائی اور امت کے سامنے پیش کیا ہے. حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی, اللہ جل شانہ نے حسن بھی دیا تھا. سعید ابن مسیب کے گود میں آپ کے گھر میں تربیت پا کر اس عابد و زاہد محدث کے گھر میں اس کا علم, اس کی زندگی یہ سب مثالی رہی ہوگی. بڑے بڑے بادشاہ پیغام بھیجتے تھے, کہتے تھے کہ آپ کی بچی کا نکاح ہمارے سے کر دیجئے, لیکن حضرت نے کسی بھی بڑے بڑے جی بادشاہ کا پیغام نہیں قبول کیا. آپ کے پاس ایک شاگرد تھے, حدیث کا علم سیکھتے تھے, تو آپ کے شاگرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا. شاگرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ غمزدہ تھے, دو چار دن مجلس میں حدیث کے درس میں شریک نہیں ہوئے. دو تین دن کے بعد وہ آئے تو حضرت نے ان سے گفتگو کی, بات چیت کی, پوچھا کیا بات ہے. کہا میں میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا, اس وجہ سے میں یہ درس میں شریک نہیں ہو سکا. تو حضرت تھوڑی دیر بیٹھے رہے, مجلس ختم ہوئی, درس ختم ہوا. درس ختم ہونے کے بعد میں اس شاگرد کو آگے بلایا اور بلا کے کہا جی میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا فرمائیے حضرت آپ کی بات. تو کہا جی نکاح کا ارادہ ہے؟ جی حضرت نکاح تو کرنا چاہتا ہوں, بیوی کا انتقال ہو گیا لیکن ابھی تو تازہ تازہ واقعہ ہے, اس لیے چند دن کے بعد نکاح کا ارادہ ہے. تو کہا نہیں نہیں ابھی نکاح کرنا ہو تو بولو. کہا ٹھیک ہے تیار ہوں, کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہا میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں. ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہا آپ کی بیٹی سے؟ کہا جی ابھی خطبہ پڑھا, ایک دو چار گواہوں کو لے کر خطبہ پڑھا, نکاح کر دیا اپنی بچی کا. جی نکاح کرنے کے بعد وہ چلے گئے گھر, ان کی والدہ رہتی تھی. اتنے میں پورے محلے میں پورے مدینے میں مشہور ہو گیا کہ سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح فلاں اپنے شاگرد سے کر دیا. تو ماں کو بھی پتا چل گیا. تو ماں نے کہا کہ تم نے کیسے نکاح کر لیا مجھے بتائے بغیر؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا, حضرت نے مجلس میں بٹھا کے میرا نکاح پڑھ دیا. کہا دیکھو اس بچی کو رخصت کر کے میں لے کے آؤں گی پوری آن شان بان کے ساتھ میں. وہ اندر بیٹھے ہیں اور ماں کے ساتھ میں گفتگو ہو رہی ہے. اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو اتنی رات میں کون آئے گا؟ جا کے دروازہ کھول کے دیکھا تو سعید ابن مسیب اپنی بیٹی کے ساتھ میں کھڑے ہیں. فرمایا نکاح ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ تمہاری دلہن تمہاری امانت اپنے گھر میں کیوں رکھوں, اس وجہ سے میں تمہاری امانت تمہارے حوالے کرنے آیا ہوں. تو بزرگو یہ وہ پاکیزہ زندگیاں ہوتی ہیں جن زندگیوں کے بارے میں ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہے, زنجیریں ہیں جن زنجیروں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے. ہم ان کو درمیان سے کاٹ کر اپنا دین محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ جل جلالہ منوالہ اہل اللہ سے اہل حق سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنے, جی اپنے رشتے کو باقی رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد